الله نحمد ونصلي على رسوله الكريم کتاب حفظ جزدانی جو ترجمہ پتھر ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو ایقانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارے اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اپنے دل میں اس طلب کو لے کر آئیں اور اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی محبت سے معبول ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں, اللہ کی عطا کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی ہم نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہماری اس طلب پر ہمارے دلوں میں یہ تاثیرات ہمیں عطا فرمائیں گے. اور یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے, یہ 545 ہجری کی مجلس ہے, یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, پیران پیر اور عبد القادر جو بھی کہنے, ماشاء اللہ ان کے تو بہت سے القاب ہیں. اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے شاد آتا جو آج کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اور اللہ ان کے دلوں کی صلاح فرماتے تھے. آج بھی علم کے اندر تاثیر ہے اور یہی تصفیہ ہے. دل کی صفائی سے مقصود یہی ہے کہ دل کے اندر نفس کی طرف سے جو منفی جذبات ابھرتے ہیں, شیطان کی طرف سے جو منفی خیالات منفی جذبات ابھرتے ہیں, یا ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات جو دل پر پڑتے ہیں جس کے زیر اثر جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام ہوتے رہتے ہیں, روکنا مشکل اور اچھے کام کرنے مشکل. تو تصفیہ یہ ہے کہ ان کا اضافہ کہ یہ منفی جذبات ہیں, یہ دل کے اندر کیا ہو جائیں, مغلوب ہو جائیں اور وہ قوت ملے, ہمت ملے جو ہمیں اللہ کی رضا والے اعمال پر ڈال دے, اس کی خوشنودی والے اعمال پر ڈال دے. تو یہ تاثیر ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے, اللہ عطا فرمائیں گے. چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. گزشتہ اتوار کو بیماری کی وجہ سے مجلس ہوئی تو تھی لیکن میں نہیں کرا سکا تھا, اس لیے یہ مضمون پچھلے اتوار نہیں پڑھ جا سکا تھا. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, صحت بیماری زندگی کا حصہ ہے. کبھی آپ کو تاریخ کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کو کبھی بیماری نہ آئی ہو. کبھی سنا کسی نے جی, کوئی نہیں ملے گا تاریخ یا قبل پڑی اسٹوری بھی اگر آپ کو اثر کہیں نہیں ملے گا. اگر بیماری نہ آتی تو سید الانبیاء وجہ کائنات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتی, جن کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا, جس کا مفہوم ہے اگر آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ آپ پر آئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جس کا مفہوم ہے ایک دفعہ آپ کو بخار ہوا تو فرمایا مجھے تم جیسے دو شخصوں جتنا بخار ہے. کن کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آم کو جو بخار ہے مجھے اس سے کتنا ہے, دوگنا. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم ہے کہ میں نے ہاتھ لگایا تو زندگی کا حصہ ہے, اپنی جاتی جاتی ہے. اس کی حکمت ہے, اللہ کی حکمت ہے, بیماری حکمت ہے, بیماری جو بھی آتی ہیں اس کے اندر حکمت ہے. تو یہ ہم نے جو گزشتہ مرتبہ پڑھا تھا پچھلے اشتوار, اس کے آخری چند سطرے میں نے کہا پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں نفس سے کہہ دے کہ عطا اس کے لیے جو اطاعت کرے, اور عصا اس کے لیے جو معصیت کرے. عصا سمجھ گیا, کچھ نے سر ہلا دیا, کچھ چل میں اصل میں اصطلاحات ہر زمانے میں, اب تو ہم بہت اردو بھی ہماری وہ نہیں رہی, لفظ عربی کا ہے. ویسے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا آسا, آپ کا ڈنڈا, سمجھ گئے نا آسا کیا ہے, چھڑی. کیا فرما رہے ہیں, اپنے نفس سے کہہ دے عطا اس کے لیے جو اطاعت کرے. یہ تربیت ہو رہی ہے نا, یہ آپ کے سب مجمع آ رہا ہے اپنے نفس کی, اس کو مغلوب کرنے کے لیے, دل میں صلاحیت لینے کے لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نفس سے کہہ دے کہ عطا تو اس کے لیے ہے جو کیا کرے, اللہ کی اطاعت کرے, اس کے لیے عطائیں ہیں, اور آسا اس کے لیے ہے جو معصیت کرے. چند مار کس کو پڑے گی جو نافرمانی کرے. بس نہ تو معصیت کرتا نہ امراض کی لاٹھیاں کھاتا. ابھی آپ سوچیں گے کہ کیا آپ نے ابھی کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی, کیا یہ نفس ہمارا بڑا ظالم ہے, یہ ہمیں فوراً اشکال میں ڈال دے گا, اعتراض میں ڈال دے گا کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی اور یہاں کیا آ گیا کہ نہ تو معصیت کرتا نہ امراض کی لاٹھیاں کرتا. ایک بات تو یہاں سمجھنے کی ہے کہ اللہ والوں کا کلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کس موقع پر کس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, منشا کیا ہے, مخاطب کون ہے, بہت سی قیمت پھر اس کی قسم میں آتی ہے. ظاہر الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں, بعض اوقات اس سے مقصود کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے. حضرت شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے ہر زمانے میں اللہ کی قبروں کو نور سے منور پائے سمجھاتے ہیں. وہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اس لیے اس زمن میں یاد آ گیا کہ الفاظ کا معنی موقع کے مطابق بدل جاتا ہے. صحابہ کلام کا مقام بدلا, معنی بدل گیا, مخاطب بدلا, معنی بدل گیا. اس کو سمجھانے کی حد ایک تمثیل قائم کی, تمثیل سمجھ رہے ہیں, مثال کہ کسی غیر زبان کا ایک خادم رکھا جو خدمت بھی کر رہا ہے زبان بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہم پشتو والے یہاں رکھ لیں جو بالکل نیا نیا وہاں سے آیا ہو تو اردو تو نہیں جانتا نا, خدمت بھی کرے گا یہاں کی زبان بھی سیکھے گا. اسی طرح چونکہ آپ بھوپال کے تھے تو اس زمانے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک غیر زبان کا بندہ کیا کر رہا ہے, خدمت بھی کر رہا ہے اور زبان بھی سیکھ رہا ہے. وہ زمانہ وہ پرانا زمانہ جب بیت الخلا جو ہے نا گھر سے باہر ہوتا تھا, آج کی طرح کا فلش نہیں تھا, اس میں فضلہ وہیں پڑا رہتا تھا, تو وہاں نہ ایسے پانی کا انتظام تھا کہ ٹوٹی کھولی پانی آ گیا. اس زمانے ہمارے بچوں نے خود دیکھا, ہم نے اب تو دیکھتے ہیں ترقی ہوگی نا, چینیں بدل گئی نا, ہم نے خود دیکھا کہ بیت الخلاء کا لوٹرا مستقل ایک مقرر ہوتا تھا, ایک جگہ مقرر تھی, پانی وہاں سے بھر کے لے جا کے آدمی استعمال کرتا تھا. اب یہ خدمت بھی کر رہا ہے زبان بھی سیکھ رہا ہے. مالک حاجت ہوئی وہ چل پڑا کدھر بیٹھا کدھر آواز لگائی پانی لاؤ. اب اس سے لفظ پانی لاؤ جو ہے پہلی دفعہ سنا تو زبان نے کس کی نا اس نے پوچھا اور سیکھ رہا تھا نا کس نے کہا وہ لوٹا پڑا بجا کے دیا اس نے وہ لوٹا پانی سے وہاں سے بھرا جو بھی ہوگا انتظام اور اس کو جا کے وہاں پر پکڑا دیا. اگلے دن یہ مالک جو ہے نا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر کھانا لگا ہوا آواز لگائی پانی لاؤ. اب کل اس نے سنا تھا پانی لاؤ کا مطلب کیا ہے وہ لوٹا لے کر آگے کیوں تھے غلطی کی غلطی کی کہ نہیں کی نہیں کی غلطی بھائی وہ پیدل ہوگا لوٹا لے کے دسترخوان پر آگے غلطی نہیں کی غلطی کی. وہ تو لوٹا مخصوص کس کے لیے ہے اب یہاں کیا ہوگا اب اس کو کوئی ڈانٹ کہتے کل تو میں سیکھا تھا کہ پانی لاؤ. اب لفظ پانی لاؤ وہی ہے کل جو بولا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ جا رہا ہے کہاں پر بیٹھا تھا وہ لوٹے میں لے کر جاؤ تو آج بیٹھا دسترخوان پر اب دسترخوان پہ لوٹے سے پانی پیے گا کوئی بیٹھو کھلا کے یہاں کلاس میں آئے گا پیالے میں آئے گا. دیکھو نا لفظ وہی ہے نا صاحب کلام کی بات کرنے کی جگہ بدلی منشا بدل گئی. اب سمجھ گیا بات کا الفاظ ایک ہوتے ہیں لیکن جگہ کے بدلنے سے مخاطب وجہ بدل جاتا ہے. تو یہاں اسی لیے چونکہ ابھی میں نے بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آئی اور ابھی اللہ کی شان یہ مضمون آ گیا کہ اصا اس کے لیے جو معصیت کرے بس نہ تو معصیت کرتا نہ امراض کی لاٹھیاں کھاتا تو ہمارا دھیان چلا جائے گا کہ حضور پر کیوں لاٹھی پڑی. یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بیماری کی بھی دو قسمیں بلکہ ہمارے تین فرمایا کرتے تھے بیماری کی تین قسمیں. ایک تو یہی کہ معصیت کی اس کو سزا کے لیے لٹنی پڑی یہ جو ہے ایک تو یہ اور ایک یہ ہے کہ بعضوں کو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصور کر سکتے ہیں معصیت ہوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کیوں اللہ کا نبی معصوم یہ تو پکی ٹھکی بات ہے عام نبی بھی معصوم. معصوم سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے معصیت کر ہی نہیں سکتے. اس کا تو بات اب آپ کو بیماری کیوں آئی یہاں یہ ہے آپ کے درجات کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور بہت سی حکمتیں ہیں اس کے اندر تو یہ یہاں وہ نہیں ہوگا. اب میں نے عرض کیا ہمارے تین قسمیں بتاتے ہیں مریضوں کی فرماتے تھے اگر مرض کے اندر شکوا شکایت اللہ کے ساتھ نہیں رہ گیا اس کے لیے میری بیماری کو کھینچے ہوتا نا فرماتی علامت ہے کہ یہ قہر خدا روی ہے یہ سزا ہے یہ کیا ہے سزا ہے. یہ مریض کی اس نوعیت سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے شروع ہو رہی ہے. اگر مرض کے اندر جو ہے سکون ہے مرض کے اندر کیا ہے صبر ہے اور سکون. یہ مغفرت عصیان ہے کہ گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے وہ عذاب ہے وہ سزا ہے اور یہاں صبر ہے سکون ہے. یہ اس سے انسان ہے یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں یہ علامت ہے کہ ان سے جو چھوٹی بہت خطائیں ہو گئی ہیں اللہ ان گناہوں کو استفسار کرتے ہیں. اور تیسری قسم یہ ہے مریض کی نوعیت پر کہ صرف صبر ہی نہیں سکون ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف توجہ اور بڑھ رہی ہے. پہلی میں شکایت ہے گلے شکوے، دوسری میں صبر ہے سکون ہے، تیسری میں صبر بھی ہے سکون بھی ہے، شوق بڑھ رہا ہے توجہ بڑھ رہی ہے. یہ علامت ہے ان کے درجات کے اندر ہونے. اب آگے سے اسی ضمن میں بات کرتا گیا، لیکن چونکہ یہ خطاب کن سے ہے، ہم لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوں، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کے پاس، تو بہت بڑا مجمع آتا تھا صرف مقدار کے اندر جو ملاقات کروا کر، تو اس لیے چونکہ ان کا تذکیہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کا تذکیہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں، اپنے نفس سے کہہ دے کہ عطا اس کے لیے جو اس کی اطاعت کرے اور آسا اس کے لیے جو معصیت کرے، بس نہ تو معصیت کرتا نہ امراض کی لاٹھیاں کھاتا. اصل یہ بات چلا رہا ہے، یہ عربی میں ہے جس کا ترجمہ مولانا آشر میرٹن سنا فرمائے. آگے فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی صحت و دولت چھین لیتا ہے. عجیب بات، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی صحت دولت چھین لیتا ہے، بس اگر وہ صبر کرتا ہے اس کو رزق بخشتا ہے، خوش ایسی نصیب فرماتا ہے، عطاؤں سے نوازتا ہے اور سرمایہ عطا فرماتا ہے. ہر ایک کے لیے نہیں، پہلے میں نے بتا دیا بال کے لیے. اب اس کے بعد جو دعا کر رہے ہیں، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، کہ یا اللہ ہم تجھ سے قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں. یہاں بہادر بھی بن رہے ہیں، یہاں بہادر نہیں بن رہے کہ میں اتنا بن چکا ہوں، میرا نفس ایسا مغلوب ہو چکا ہے، میرے دل میں اتنی قوت آ چکی ہے کہ مجھ پر جتنی مرضی بلائیں بھیج دے، مسائل بھیج دے، میں سہار لوں گا. یہ دعوی نہیں کر رہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہم تجھ سے قرب کا، یعنی تیرے قریب ہو جائے، تیری رضا کے قریب ہو جائے، تیری خوشنودی کے قریب ہو جائے بغیر بلا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ لے، اللہ پاک سے صبر مانگ لے، ایک واقعہ ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں. کیا مانگ رہے اللہ پاک سے؟ آپ نے منع فرما دیا کہ صبر کا مانگنا یہ دعوت دینا کس کو؟ بلاؤ مسائل کو، پھر صبر کریں گے نا. پتہ نہیں سہارا ہے کہ نہیں ہے. میں یہ مانگوں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ کہ بس ہر قدر فرما دے اور عافیت عطا کر. پھر عرض کر دوں، یہ موقع موقع کی بات ہے، یہ اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے. ایک طرف یہ فرما دیا اور ایک آپ کی مضمون دعا ہے. اس میں تو یہ فرما دیا صبر مانگنے سے روک دیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت مانگو درگزر مانگو. اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، مجھے صبر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا. تو آپ سب رنگ کے شادہ موقع محل کے مطابق اشخاص کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے خاص کو یہ ترقی فرمایا. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں، اپنی قضاء و قدر میں ہمارے ساتھ شفقت کا بتاؤ کر. آپ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں اگر کوئی مصیبت آنی ہے، لانی ہے، حکمت ہے، مسئلت ہے، کیونکہ آپ کا کوئی کام حکمت سکھاتی نہیں ہے. حکیم اللہ مولانا اشرف خانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو روح سے منور فرمائے، فرماتے تھے جب ناگواریاں بڑھ جائیں، ان کو راستہ نہ ملے، اس وقت اللہ پاک کی دو صفتوں پر غور کر لو، حاکم اور حکیم. صفت حاکم اور صفت کہ یہ آئی کس کی طرف سے ہے؟ حاکم کی طرف سے ہے، صاحب تصرف ہے، اور کوئی نہیں. ہم جو بھاگتے ہیں نا، جی کوئی اوپرا سر، جی کسی نے بندش کر دی، کسی نے کچھ کر دیا، نہ 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 نہ، کون کرنے والا ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کچھ کر جائے جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو. تو یہ آیا کس کی طرف سے ہے؟ حاکم کی طرف سے. وہ ایسا حاکم ہے اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور وہی کر رہا ہے. وہی ایک واقعہ یاد آیا، پہلے بھی عرض کیا، مولانا تالا شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا، خطیب تھے صاحب، موجود ہیں لاہور میں، جنہوں نے سنایا، اس مسجد میں موجود تھے، کہ ایک صاحب آئے اور عرض کی کہ حضرت میری داڑھ میں درد ہو رہی ہے، دم کرتے. داڑھ میں کیا ہو رہی ہے؟ دم کرتے. آپ نے اپنے اندر سے بتی سی نکالی، ان سے بتی سی سمجھ گئے نا، جو مصنوعی دانت ہے کوری کرے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. میرے دم سے داڑھ ٹھیک کا درد ٹھیک ہوتا تو میرے سارے تال نہ ٹوٹتے. کدھر متوجہ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ مجھ میں صلاحیت ہے، میں پھونک ماروں گا، اس میں دم کا انکار نہیں ہے. اللہ کے کلام کے اندر تمہیں اس کا انکار نہیں ہے، بار بار کو بات سمجھانی ہوتی ہے، ان کو سمجھانی تھی، توحید سکھانی تھی. کرنے والا کون ہے؟ اگر میں کرنے والا ہوتا تو میرے دانت یہ سارے نہ. تو یہاں اسی لیے جو ہے نا، یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اپنی طرح سے اشار چل رہا تھا کہ اللہ کی دو صفتوں پر غور کرو، حاکم پر اور حکیم پر. حاکم یعنی وہی ہے، حاکم قدرت والا، اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے. لیکن دنیا کے حاکموں کی طرح بلا سوچے سمجھے فیصلے نہیں کرتا، وہ حکیم بھی ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بعض اوقات نہیں آتا، حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس ناگواری کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. ہمارے قریبی زمانے کے اندر جو ہے، کون گزرے ہیں ہمارے پرائیویٹ کے اندر، ہندوستان سے آتے تھے مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ، مولانا عمر پالن پوری جی، وہ ماشاء اللہ بعض اوقات ایسی ایسی حکمت کی باتیں اللہ ان سے کہلواتے تھے. ایک دفعہ اس پر بات کی، یہی بات کہ کوئی ناگواری آ گئی اور ہم نے سمجھا کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہمارا کام نہیں بنا، دل اندر سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا کام نہیں بنا، کچھ اللہ سے سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، کام نہیں ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہے، جی کوئی مجبوری نہیں ہے دوری بیٹھنا، جہاں تو یہاں تو شوق سے بیٹھو، جس میں بیٹھنا ہے سونا ہے، پھر آرام کی چلے جاؤ، دوسروں کو تشویش ہوئی نا ایسے، اس لیے اٹھانا پڑا رہا ہے. تو اکبر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے، بعض اوقات حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور آ بھی جاتی ہے بعض اوقات. جیسے کہ ایک شخص، انہوں نے تمثیل قائم کی، واقعات بھی ہیں، ایئرپورٹ پر آیا کہیں جانا تھا، اس نے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، فلائٹ کلوز ہو گئی، ہو جاتا ایک وقت کے بعد جو ہے نا وہ ہیں تو بھی لیٹ ہو گیا، وہ جہاز چلانا ہے، اب یہ منتیں کر رہا ہے، میں نے بہت ضروری جانا ہے، میری بڑی ہے، میرا یہ کہتے تھے، اب تو فلائٹ کلوز ہو گئی ہے، جہاز نے ٹیکسی کرنی شروع کر دی ہے، چل پڑا ہے، اب یہ چلا رہا ہے جانا ہو، اور بڑا سردہ ہو کے آ کے بیٹھ گئے تھے، تو میرا تو کام نہیں کرنا، کہ جو ہوتا ہے ابھی یہ رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے اپنے آپ کو, افسردہ ہے, غمزدہ ہے کہ میرا کام نہیں بنا. چند منٹ کے اندر خبر ہے کہ جہاز گر گیا. جہاز کیا ہو گیا؟ کریش ہو گیا. کیوں جی؟ اب بھی غمزدہ ہوگا جی, ہوگا غمزدہ. ابھی کہنا تھا میرا کام نہیں بنا کہ یہاں تیرا سنا. کیوں جی؟ تو باپ کے کام نہ بننے میں کیا ہے؟ کئی واقعات سنائی انہوں نے اسی کے طرح سے. ایک جگہ رشتہ دار تھے چار بندے, کیونکہ ہوتا نا کبھی چار بندے کوشش کر رہے کسی جگہ رشتہ ہو جائے. کام کس کا بنے گا؟ ایک کے بنے گا نا, کہ چاروں کو بنے گا؟ تین کا نہیں بنا, ایک کا بن گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ تین افسردہ بڑی کوشش کر رہے تھے, کام نہیں بنا, بڑے غمگین بڑے ہیں, اور وہ اس کو تاب ہو جائے جس کا کام بن گیا. میرا کام بن گیا. تھوڑے دنوں میں ایسی کوئی شنی بات ایسی گندی نکل آئی کہ جو مجھ کو تاؤ دے رہا تھا وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا کہ میرے ساتھ کیا. یہ تینوں بڑے خوشیالہ تیرا شکر بچ گئے. نہیں ہوتا جی. تو بعض اوقات یعنی تقدیر کے فیصلے, اس لیے فرمایا کہ وہ حاکم بھی ہے اور کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. اللہ ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے. اب یہاں سمجھا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں اور اپنی قضاء و قدر میں ہمارے ساتھ شفقت کا بٹاؤ ہے, اور شریروں کی شرارت اور بدکاروں کی مکاری سے ہم کو بچا, اور ہماری حفاظت ہمارا جس طریقے سے بھی تو چاہے اور جس طرح چاہے. یہ ہے تفویض. اپنے آپ کو بالکل کیا کیا ہوا ہے, اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دین میں اور دنیا اور آخرت میں, عفو اور عافیت میں. کیا ہو گیا؟ عفو ہوگا. ایک تو درشواد ہماری دکانوں سے گرمیوں سے ہیں, اور پھر ہمیں کیا عافیت. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق کا اور اعمال میں اخلاص کا, ہماری دعا کو قبول فرما لے. آگے فرماتے ہیں, ایک شخص ابو جریر بستامی رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا. ایک شخص ابو جریر بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا. ابو یہ گستامی رہتا اسے پوچھا, میاں کیا بات ہے؟ ایک بندہ آئے اور یوں یوں دیکھے تو پوچھا جائے گا نا. کوئی تھوڑی سی چیز, جیسے ابھی سو رہے تھے بڑے میاں تو تشریف سے اٹھایا گیا, اس کی بھی ایک عجیب سی حرکت نا, آیا اور یوں یوں دیکھ رہا ہے تو پوچھا میاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں صاف ستھری جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ نماز پڑھ لوں. میں صاف ستھری جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ نماز پڑھ لوں. تب آپ نے اسے فرمایا, اپنے فن کو پا کر جہاں چاہے نماز پڑھ. کیسی جگہ صاف تلاش کر رہا ہے؟ اپنے دل کو کیا کر جہاں چاہے پڑھ, کہ فن کے پاک ہونے پر ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا لطف سے خالی جو پاک تو ہے وہ صاف ستھری. پاک کی اور چیز, صفائی اور چیز. ناپاک جگہ نماز ہو جائے گی. شرائط نماز میں ہے نا جگہ کا پاک ہونا. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے قلب کو پاک کر اور پھر جہاں چاہے نماز پڑھ لیں. یہ مراد نہیں کہ ناپاک جگہ پڑھ لے. تمہارے قلب کے پاک ہونے پر ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا لطف ہے سے خالی نہیں جو پاک ہے وہ صاف ستھری نہیں. اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے. پھر لطف ہے کس میں؟ نماز میں. میں اعمال کے وجہ ہے. آگے فرماتے ہیں ریا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں. ریا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں. کیوں؟ اخلاص تو نام ہی ریا کے چھوڑنے کا ہے. ذرا تھوڑا سا گہرا مضمون ہے لیکن ذرا الفاظ کیا فرما رہے ہیں. ریا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں. کیوں؟ اخلاص تو نام ہی ہے ریا کے چھوڑنے کا. بس وہ ریا میں تھے, ریا میں تھے, اس سے خلاصی پا گئے. کیا فرماتے ہیں کہ ریا کی حقیقت کو مخلص ہی خوب پہچانتے ہیں. مخلص کون ہے؟ جو پہلے ریاکار تھے پھر اس سے خلاصی پا گئے. ریا اہلہ کے راستے کی گھاٹی ہے جس پر گزرے بغیر ان کو چارہ نہیں. ریا اللہ کے راستے کی گھاٹی ہے, گزرنا پڑے گا, پہلے ریا ہی ہوگی. اس لیے جو سالک جو ہے, جو سلوک میں چل رہا ہے, یعنی جس نے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ارادہ کر کے چلنا شروع کیا اور اپنے نفس کی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے, سالک تو وہی ہے. اس میں یہ گھاٹیاں آتی ہیں. پہلے ریا آئے گی. کئی آ کہتے ہیں حضرت نماز پڑھنے خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں ہوتا نا, ریا نا, کوئی دیکھ رہے, اس بات کی گھٹی ہے. پھر اللہ والے سنبھالتے ہیں. یہ وسوسہ ریا ریا نہیں ہے, یہ وسوسہ ریا ریا نہیں ہے. کیونکہ اعمال اختیاری ہے, ایمان اختیاری ہے, نیت اختیاری ہے. ریا کب ہوگی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ لوگ دیکھیں کتنا اچھا نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر. اس کا قصد ہے, اس کا ارادہ ہے. ایک یہ ہے کہ نماز نیت کس کے لیے کی؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اب خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں, بھلے دیکھیں, بھلے دیکھیں. حتانی احمد اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے مطلب فرما کماتے ہیں, جب نماز پڑھ رہے ہو سب بھی تو دیکھ رہی ہے. کبھی خیال ہے سب دیکھ رہی ہے, دیواریں تو دیکھ رہی ہیں, کبھی خیال ہے دیواریں دیکھ رہی ہیں. جس طریقے سے سب کے دیکھنے کو, یعنی سب کی نظر اگر ہے پڑ رہی ہے, دیواروں کی نظر پڑ رہی ہے, تو خیال بھی جاتا دیکھنے لوگوں کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سب سے کچھ نہیں ہوگا دیکھنے سے, لوگوں کے دل سے یہ سنبھالتے ہیں. اللہ ہمیں سنبھالتے ہیں, یہی تصویر ہو رہا ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ ریا کی حقیقت کو مخلص سے خوب پہچانتے ہیں. کیونکہ اخلاص تو نام ہی ہے ریا کے چھوڑنے کا. بس وہ ریا میں تھے, اس سے اخلاص ہی پا گئے. ریا اہل اللہ کے راستے کی گھاٹی ہے جس پر گزرے بغیر ان کو چارہ نہیں. ریا خود پسندی اور نفاق شیطان کی تیر ہیں جن کو قلوب کی طرف پھینکتا ہے تاکہ ان کو ہلاک کرے. بس اس سے ڈرنا چاہیے کہ بزدلی ہے. البتہ ان کی ضد سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے. جو کمال شجاعت ہے وہ تدبیر صرف مشائخ ہی بنائیں گے. مشائخ شیخ کی جمع ہے نا. شیخ بھی عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں, فارسی میں پیر کہتے ہیں. چیز ایک ہی ہے. جو اکثر کیا کرتا ہوں کہ بوڑھے کی زندگی زیادہ گزری ہے, تجربات زیادہ ہیں, اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا دو. یہ شیخ یا مشائخ یہ بھی ہیں, نفس کا مقابلہ کرتے کرتے ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے, یہ جانتے ہیں کیسے بچنا ہے کیونکہ بچے ہیں. پھر جو مشائخ خدمت کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, ان کا تجربہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے. ان سے گرسی میں اکثر کرتا ہوں. چھوٹی سی بیماری ہے تو ایک قریبی ہمارا جو جنرل پریکٹس کرنے والے اس کے پاس چلے گئے, دوائی لے لی. تھوڑی سی تکلیف اور بڑی, اسپیشلسٹ کو دکھاؤ. یہ ہوتا نا کہ اس نے اس خاص فن کا سیکھا ہے, عام ڈاکٹر سے اس کا زیادہ ہے. ہے لیکن اور لمبی ہوگی یہ پروفیسر کی بات ہے. پروفیسر کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے, پروفیسر کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ پروفیسر کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھوں سے زیادہ مریض گزرے ہوتے ہیں, اس لیے اس کا تجربہ, اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا. اسی طریقے سے یہاں شیخ سے مراد, پیر سے مراد وہ پیر ہے, وہ بوڑھا ہے جس نے زندگی کا ایک اکثر حصہ جو ہے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھا ہے, اور کتنوں کی زندگیوں پر اس کو آزمایا ہوا ہے, اس سے سیکھ لو. یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے بچنے کی تدبیر جو ہے کرنی چاہیے. جو کمال سے جات ہے وہ تدبیر صرف مشائخ بتائیں گے. تو مشائخ کا کہنا مانو, مشائخ کا کہنا مانو, اور حق تعالیٰ تک, کیونکہ حق تعالیٰ پہنچانے والے راستے پر چلنا ان سے سیکھو. یہ چلے ہیں, یہ پہنچے ہیں, یہ کہاں پہنچے ہیں؟ اس کی رضا کے قریب پہنچے ہیں, اس کی خوشنودی کے قریب پہنچے. یہ پہنچنا یہ نہیں ہے بڑا پہنچا ہوا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے آج کا نہیں لفظ, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, یہ پرانے زمانے کا بھی ہے. کسی نے تذکرہ کیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا کہتا ہے پہنچا ہوں, کہتا ہے پہنچا ہوں, ہے خلاف شریعت. آپ نے فرمایا پہنچا تو ہوا ہے لیکن جھنڈ میں پہنچا ہوا اللہ کے نہیں پہنچے گا. جو خلاف شریعت ہے اللہ تک پہنچے گا, اس کی رضا کو حاصل کرے گا. عربیوں کہتے ہیں وسلا, وہی ہے پہنچا ہوا, جو ہم بھی کہتے ہیں یہاں جہل صوفی ہے اس کی غلط حرکات, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہے؟ پہنچنا تو یہاں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ تدبیر جو ہے نا مشائخ بتائیں گے, تو مشائخ کا کہنا مانو, اور حق تعالیٰ تک یہ پہنچانے والے ہیں, ان کے راستے پر چلنا ان سے سیکھو. کیوں؟ اس راستے پر چل چکے ہیں. نفس اور خواہش اور طبیعت کی آفتیں انہی سے پوچھو, ان کی آفتیں جھیل چکے ہیں. نفس نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا, آفتیں آئیں, ان کی مضرتوں سے اور ان کی خیانت سے آگاہ ہو چکے ہیں. وہ زمانہ دراز تک اس میں مبتلا رہ چکے ہیں, اور کیا کچھ مدت گزرنے کے بعد ان پر غالب آئے, ان کے مالک بنے. کوئی بات آ گئی نیا چیز بنے ہیں, شیخ بھی بنے ہیں. اے مخاطب, شیطان نے جو تیرے اندر پھونک مار دی ہے, تو اپنے نفس کو کچھ سمجھ لگا ہے, اس پر مغرور نہ ہو, اور نفس کے تیروں سے شکست مت کھا, کہ وہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے. کیوں؟ کہ شیطان کو تجھ پر نفس ہی کے راستے قدرت حاصل ہوتی ہے. بس اگر نفس کا چلایا ہوا خود پسندی کا تیر کارگر ہو گیا, تو شیطان تجھ پر مسلط ہو کر برباد کیے بغیر نہ چھوڑے گا. اللہ ہماری بھی حفاظت سنائے. تو شیطان کے مکر سے بچنا, اس کے دعووں کو سمجھنا, یہ اہل فن سے سیکھو, یہ مشائخ سے سیکھو, ان پیروں سے سیکھو جو اس فن کو سیکھ چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ جنات کا شیطان نوع انسان کے شیطان کے نفس اور بد ہمشینوں کے واسطے بغیر تو اس پر قابو نہیں پا سکتا. حق تعالیٰ سے فریاد کر اور ان دشمنوں پر اس سے مدد مانگ, وہ ضرور تری فریاد رسی کرے گا. حق تعالیٰ سے فریاد رسی کر, مدد مانگ, وہ ضرور تری فریاد رسی کرے گا. اور جب ان دشمنوں کو فتح پا کر حق تعالیٰ کو پا جائے, اور جو کچھ وہاں ہے اس کو دیکھ لے, اس سے بہر عجاب ہو جائے, اور تو اس کے پاس سے اس کے اہل و عیال اور مخلوق کی طرف ان کو لے کر اس کی طرف جا. پہلے اپنے پر محنت کر, ان آفتوں سے نجات حاصل کر, نفس کے مکروں کو سمجھ, اس کو مغلوب کرنا سیکھ, شیطان کے مکروں کو پہچان اور ان کے دعووں کو پہچان, اور یہ بچنا سیکھ ہے, اور ان پر قابو پا. اب پھر جو ہے اپنی عیال کو اور مخلوق کو کیا کر, اب اس کی طرف لے کر چلے. اور ان سے یوسف علیہ السلام کر کہہ دے کہ لے آؤ میرے پاس اپنے سارے کنبے کو. یوسف علیہ السلام جب ملک و سلطنت میں کامیاب ہو گئے اور اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ لے آؤ میرے پاس اپنے سارے کنبے کو کہ سب عیش و آرام سے گزاریں. بدنصیب وہی ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نصیب نہ ہوا, بدنصیب وہی ہے جس کو حق تعالیٰ نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا قرب ہاتھ نہ آیا. بدنصیب ہے وہ جس کو حق تعالیٰ نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا قرب ہاتھ نہ آیا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھا دے گا اور اللہ ہمیں بھی قرب کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کا قرب کس سے ملے گا؟ اس کی اطاعت سے ملے گا, نافرمانی کو چھوڑنے سے ملے گا. اس کی اطاعت کیا ہے, نافرمانی کیا ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ شریعت ہے اس سے پتہ چلے گا. بس سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اپنے اندر اپنے دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے, ایسی ہمت حاصل کرنی ہے, ایسی قوت حاصل کرنی ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نازل ہوئی, اللہ نے نازل فرمائی ہے, اس پر جو کرنے کے کام ہے ان کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بنے اور جن سے روکا گیا اس سے روکنے والے بنے. تو یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہی یہ تسبیح ہے, یہ تزکیہ ہے, یہ ذکر کی مجلس اسی لیے ہے, یہ تعلق اسی لیے ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور دلوں میں اس بات کو سمجھانے کی بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے یہ ایک ذکر کا طریقہ بھی ہے جس کی مشقیں ہمارے یہاں ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے دل کی اصلاح کے لیے, دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے, دل کے اندر وہ قوت اور ہمت حاصل کرنے کے لیے جو گناہوں سے روک دے, نافرمانی سے روک دے, ہر عذاب پر ڈال دے. اس کے لیے ایک طریقہ ذکر اللہ کی کثرت بھی ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی محنت ہے, ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یعنی دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد مثال ہو, کیونکہ اللہ باقی قرآنیا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, کیونکہ اللہ پاک دوسری جگہ ہمارے وَذْكُرْ رَبَّكَ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر علیحدگی یاد کرو. یعنی یہ صلاحیت جو دینی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, شیطان کے مکروں سے بچنے کے لیے, ماحول کی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو رچانا بسانا ہے. اور اللہ کے نام اللہ کو مارے تبارک اسم ربی کا, کہ رب کا یہ اسم جو ہے بڑا متبرک ہے. یہ تبرک کیا ہے کہ دل کی صلاحیت درست ہو جائے, دل میں اللہ کی اطاعت کی ہمت ہو, گناہ کو چھوڑنے کی قوت مل جائے. یہ تصور کی مشق ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دل پر توجہ دے کر دل کا تصور کر کے اس پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور دل میں ارادے کے ساتھ تصور کے ساتھ تکرار کریں اللہ 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 اللہ, اللہ اس حافظ کی طرح جو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اپنے سینے محفوظ کرنے کے لیے رٹتا ہے تکرار کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نام کی ارادے کے ساتھ تصور کے ساتھ دل میں تکرار کریں، تصور جم جائے بہت اچھا، نہیں جمے تو ارادے کی تکرار اللہ یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں یوں سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی وہ یاد رہے، یعنی اس کی ہر اطاعت کی رغبت بڑھے، ہر نافرمانی سے رکنے کی ہمت بڑھے، جو ہمیں تنہائی میں بھی حرام کاموں سے روک لے، تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اسی کی مشق کر لیں کہ دل کے اندر لفظ اللہ اس کی تکرار، اللہ تھوڑی دیر مشق کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرات ما يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح بنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، اللهم لا ولا قوة إلا بالله الذي يزيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف بنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك واسمك وكرمك، اللهم سلم ديننا، سلم إمامنا، سلم إسلامنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، ونعوذ بك من شقاوة الدارين، اپنی اپنی جائز حاجتیں دلی دل میں اللہ سے مانگی، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من حبيبك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأسأل الله تعالى على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.